الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المؤمنين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف اخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. السلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمه للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقيه الله الاعظم في الارضين، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. درود بجي محمد وعلى محمد. ایذان محترم، سورہ طہ کی 50ویں آیت کے ذیل میں ہمارا موضوع حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے، اور اس ذیل میں بھی کچھ نکات کو آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا کہ یہاں پر مراد امام حسین علیہ السلام کو چراغ ہدایت دینے سے یہ ہے کہ دن اور رات ہو، حسین کا چراغ ہمیشہ جلتا رہتا ہے. اور یہاں پر جو تعبیر استعمال کی گئی ہے چراغ کے لیے، وہ صرف رات کے لیے نہیں ہے، بلکہ در حقیقت چونکہ انسان اندھیروں سے اور خصوصاً جہالت اور مادیت کے اندھیروں سے نجات پانا چاہتا ہے، اس بنا پر امام حسین کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے. اور خود زیارت اربعین میں ہم پڑھتے ہیں: وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ اے خدا، امام حسین نے سب کچھ اپنا تیری راہ میں قربان کر دیا. کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تیرے بندوں کو گمراہی سے، جہالت سے، اور حیرت الضلالت، یعنی ضلالت کہتے ہیں ایک قسم کی گمراہی کو، جہالت اور ضلالت یعنی گمراہی سے نجات عطا فرمائیں. اس بنا پر امام حسین علیہ السلام کو چراغ ہدایت اس بنا پہ کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام در حقیقت پوری انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہیں. اور کشتی نجات کے بارے میں بھی کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. اور سر دست جو حدیث ہم امام حسین علیہ السلام کی شرح کر رہے ہیں، اس میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ صفات ایسی ہیں کہ جس میں اگر ہیں تو اس میں خیر ہے، اور اگر وہ نہیں ہیں تو اس میں خیر نہیں ہے. یہ پانچ صفات بہت بنیادی صفات ہیں، اور اگر ان کو کھولا جاؤ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کی جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، مختلف آیات اور روایات کے زمینے کے ساتھ اس کا آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے صرف یہ تو کہہ دیا کہ دین ہونا چاہیے، عقل ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے، حیا ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، لیکن یہ اچھا اخلاق کیا ہے، دین کیا ہے، ادب کیا ہے، عقل کیا ہے، یہ تمام چیزیں ان کو کھولنے کی ضرورت ہے. اور اہل بیت کی تمام احادیث کی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ جب تک ان کو کھولا نہ جائے، ان کے اندر جو نکات پوشیدہ ہیں تربیتی، وہ ہمارے سامنے نہیں آتے. درود بھیجیے محمد وعلیٰ محمد. اس بنا پر امام حسین کے فرمانا، سب سے پہلی صفت وہ ہے عقل، دوسری چیز دین، تیسری چیز ادب، چوتھی چیز حیا، اور پانچویں چیز اچھے اخلاق. تو کل قدر گفتگو ہو چکی تھی، آج دین اور ادب کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دین جو کہا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اس سے کیا مراد ہے. دین سے مراد وہ مجموعہ قوانین کا کہ جو قرآن کریم کی صورت میں تدوین شدہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کی عملی تفسیر، اور اس کی تشریح، اور اس کی تفصیلات محمد و آل محمد کی سیرت طیبہ ہمیں نظر آتی، اس کو دین کہا جاتا ہے. یعنی دین اگر مکتوب صورت میں اگر ہمیں چاہیے تو پھر وہ قرآن مجید ہے، اور اگر مفصل صورت میں چاہیے تو وہ سیرت اہل بیت ہے اور ان کے اقوال و احادیث ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں قرآن کریم میں دین کے مجموعی کی حیثیت سے تفصیلات بیان نہیں کی گئیں. نماز پڑھو، لیکن نماز ظہر کتنے رکعت کی ہو، نماز فجر کتنے رکعت کی ہو، روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، اور اسی قسم کی دوسری تفصیلات کہ جو در حقیقت قرآن کریم میں بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل محمد آل محمد کی سیرت میں اور ان کی احادیث میں ہمیں نظر آتی ہے. اس بنا پر دین در حقیقت مجموعہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی پوری زندگی در حقیقت اسی دین کے تحفظ اور اسی دین کی بقا اور اسی دین کو لازم الاجرا بنانے کے لیے گزری ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی کربلا میں دی ہے وہ دین کے تحفظ کے لیے دی ہے. اب اگر کوئی اس کی آگے منمانی تشریح کرتا ہے کہ جناب امت کے گناہ بخشوانے کے لیے، تو یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں، مولا بتائیے کہ آپ کیوں قیام کر رہے ہیں، آپ کی کربلا کا کیا مقصد ہے، آپ جو کربلا میں آ کر قربانی دینا چاہ رہے ہیں اس قربانی کا کیا مقصد ہے؟ تو حقیقت میں وہی شخص اپنے قیام کی توجیہ بیان کر سکتا ہے، علت بیان کر سکتا ہے جو خود قیام کرنے والا ہے. سب سے بہترین تعریف وہی شخص کرے گا کہ جو در حقیقت خود قیام کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی جائے، جناب فلاں صاحب نے یہ بات کی ہے، دوسرے صاحب کھڑے ہو جائیں، جناب فلاں صاحب نے یہ بات کی ہے، تیسرے صاحب بھی کھڑے ہو جائیں، تو سب سے بہتر اور عقلانہ روش کیا ہے؟ سب سے بہتر اور عقلانہ روش یہ ہے کہ جس نے وہ بات کہی ہے اس سے پوچھا جائے، بھائی آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے، آپ نے یہ کام کیوں انجام دیا ہے. اس بنا پر آئیے امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں، یہ جو مختلف توجیہات کی جاتی ہیں، توجیہ کسے کہتے ہیں؟ توجیہ کہتے ہیں زبردستی کسی چیز کو ایک چہرہ دینا، ایک رنگ دینا، اس کو میک اپ کرنا. اگر اس کا منفی معنی لیا جائے، مثبت معنی بھی ہے اس کا اور ایک منفی معنی یہ ہے. منفی معنی یہ توجیہ کرنا، توجیہ کرنا یعنی زبردستی آپ اس کو میک اپ کر کے، آرائش کر کے، زینت کر کے ایک رنگ دینا چاہ رہے ہیں. ممکن ہے کہ یہ رنگ دینے والا، یہ میک اپ کرنے والا مغرض ہو، اپنے ذہن میں کچھ اغراض و مقاصد رکھتا ہو منفی، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے. تو بہت ساری تفسیریں کی جناب امام حسین نے امت کے گناہ بخشوانے کے لیے یہ قربانی دی، دین کے لیے جو قربانی دی. تو آئیے امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں، مولا بتائیے کہ آپ نے کس چیز کے لیے قربانی دی ہے؟ یہ قیام جو آپ نے کیا، یہ کربلا جو بسائی، یہ بچوں کو آپ نے جو قربان کیا ہے، اہل بیت کو قربان کیا، خود بھی قربان ہوئے، تو یہ بتائیے کہ مقصد کیا تھا آپ کا، ہدف کیا تھا آپ کا اس قربانی سے. امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے ایک وصیت تحریر فرمائی، محمد ابن حنفیہ ھذا ما اوصاه علی ابن الحسین الی اخی محمد ابن حنفیہ. امام حسین کہہ رہے ہیں یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی طرف سے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے لیے. اس کے بعد مختلف عقائد کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. چار چیزوں کی نفی کی امام نے، اشرن یعنی سرکشی کے لیے نہیں نکل رہا، ولا بترا حق سے روگردانی کے لیے نہیں نکل رہا، دو چیزیں، ولا ظالمن ولا مفسدا نہ ظلم برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد کو پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں. چار چیزوں کی نفی کی. ممکن ہے کوئی شخص کھڑا ہو، نام اس کا قیام فی سبیل اللہ ہو، لیکن وہ کام وہی کر رہا ہو جو شیطان کر رہا ہو. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں جو لوگ در حقیقت جہاد کا، توحید کا اور خدا پرستی کے نعرہ لگا رہے ہیں، وہ کس طریقے سے لوگوں کو تحقیق کر رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو مار رہے ہیں، کس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے انہوں نے. امام حسین کہہ رہے ہیں نہ سرکشی کے لیے، نہ حق سے روگردانی کے لیے، نہ ظلم برپا کرنے کے لیے، نہ فساد کے لیے، کسی چیز. انما خرج تو انما یعنی صرف اور صرف، جیسے کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ کہ صرف و صرف اہل بیت کو، یا انما ولیکم اللہ، تمہارے ولی صرف و صرف اللہ، رسول اور صاحبان ایمان ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور حال رکوع میں زکات دیتے ہیں. انما یعنی صرف، فقط، حسر ہے یا ادات حسر کہلاتا ہے عربی زبان میں، یعنی محصور کر دیا آپ نے، ایک سرکل میں در حقیقت علاقے کے کھڑا کر دیا ہے مقصد قیام امام حسین کو. انما خرج تو میں نکلا ہی صرف اس کام کے لیے ہوں. کس کام کے لیے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، چاہتا ہوں نیک کام کا حکم تو برائی سے روکوں. یعنی امام حسین اپنے قیام کا مقصد میں جو خرابی پیدا ہو گئی ہے، لوگوں میں جو انحراف پیدا ہو گیا ہے، لوگوں میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کی اصلاح قرار دے رہے ہیں. یعنی اصلاح امت اور تحفظ دین، یہ امام کا مقصد ہے. اگر اب امام یہ کہہ رہے ہیں کہ دین جس کے پاس نہ ہو، اب دین پوچھے دین کیا ہے؟ خب دین کی اگر تعریف بیان کرنا شروع کروں، بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی میں یہاں پر اس حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں، تو بہت زیادہ اس کو طول نہیں دوں گا. لیکن دین در حقیقت وہ مجموعہ قوانین کہ جو قرآن کریم میں بحیثیت قوانین تدوین شدہ حالت میں محفوظ ہے، اور محمد علیہ محمد کی سیرت اور ان کے اقوال در حقیقت دین کی تشریح کرنے والے ہیں. اور یہی وجہ کہ ہر زمانے میں جو امام آتا رہا، اس زمانے کے جدید مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امام نے در حقیقت احادیث پیش کی ہیں. امام علی سے، امام حسن سے، امام حسین سے، مختلف آئمہ سے احادیث ہیں. سب سے زیادہ احادیث جو ہماری فقہ کے بارے میں ہیں وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام. امام نے آ کے دین کی تشریح بیان کی ہے، یعنی دین کی حقیقی تفسیر ہر زمانے میں امام بیان کرے گا. جیسے ایک 5 سال کا بچہ ہوتا ہے، آپ اسے ایک لباس خرید کے دیتے ہیں، جب وہ 8 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ لباس اس کے نہیں آئے گا، اس کی ضرورت بدن کی بڑھ گئی ہے. جب 10 سال کا ہو جائے گا تو آپ ایک لباس خرید کے دیتے ہیں، 10 سال کے بعد جب وہ 12 سال اور 15 سال کا ہوگا تو وہ لباس اس کے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بدن کی ضرورت اور نیڈ بڑھ گئی ہے. دین اسلام ایک بدن کی مانند ہے، اور لوگوں کی ضرورتیں مسلسل دین اسلام سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جتنی جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اتنی ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اتنی اب میں نے کہا کہ جناب ایس ایم ایس کرنا اگر غلط طریقے سے کیا جائے، غلط افراد کو کیا جائے، تو وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. اب یہ آج سے 20 سال پہلے مسئلہ موجود نہیں تھا کہ ایس ایم ایس کیا بالا ہوتی ہے، بھائی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا 20-25 سال پہلے کہ ایس ایم ایس کیا چیز ہوتی ہے. آج پتہ چلا ایس ایم ایس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب ایس ایم ایس جائز بھی ہوتا ہے، ناجائز بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، حلال بھی ہوتا ہے. اب یہ خود بخود فقہی مسئلہ آ گیا نا. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، دین کے اندر وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے، عقل کے اندر در حقیقت وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو بچہ 5 سال کا ہے تو اس کا ایک لباس ہے، بچہ جو ہے 10 سال کا ہو گیا، اب اس کی نیاز بڑھ گئی، آپ دوسرا لباس دیتے ہیں یا اسی میں اضافہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ بدن جو بڑھ رہا ہے یہ ضرورت کے تحت لباس کا تقاضا کر رہا ہے. تو لباس ضرورت ہے، بدن ایک ہی ہے، لیکن وہ تطور اور در حقیقت ارتقائی منازل کو طے کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، نشنما پا رہا ہے، لیکن اس کی ضرورت ایک ہی ہے کہ اس کو لباس دیا جائے. اسی طریقے سے دین ہر زمانے میں ترقی کرتا جا رہا ہے. یہ اجتہاد تھا ائمہ کا کہ ہر دور میں ہر امام نے اپنے زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں تبدیلیاں کرنا شروع کی. تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ جو جدید مسائل آ رہے تھے ان کو بیان کرنا شروع کیا. نئے نئے مسائل آتے تھے اور ہر امام ان نئے مسائل کے جواب دیتا تھا. اور آج در حقیقت غیبت امام زمانے میں مشتہد اکرام اپنے اجتہاد کے ذریعے سے عوام الناس کی جو ضرورت کے مسائل ان کا جواب دیتے ہیں، تاکہ وہ ضرورت جو دین کی ہے وہ محفوظ رہے تمام عصر و زبانوں میں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو دین در حقیقت ان تمام عبادات کا نام ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، تولا بھی ہے، تورا بھی ہے، ولایت بھی ہے، اور اس کے بعد امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. کہ یہ تمام چیزیں واجبات میں سے ہیں، ان کو انجام دینا ہے. اور حتیٰ کہ امام نے کہا کہ دین 5 چیزوں پہ قائم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت. یعنی یہ ولایت ہے، اور مانو دیا بشعین تو جتنی اہمیت ولایت کو دی گئی ہے اتنی اہمیت کسی چیز کو نہیں دی گئی. کیوں؟ یہ ولایت ہے جو نماز کو نماز بناتی ہے, یہ ولایت ہے جو روزے کو روزہ بناتی ہے, یہ ولایت ہے جو حج کو حج کا روح دیتی ہے, یہ ولایت ہے جو زکات کو زکات بناتی ہے. یعنی امام وقت سے مربوط و متصل رہو, یہ روح دین ہے. ولایت صرف مولا کائنات تک محدود نہیں ہے کہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا جناب مولا کائنات کو مان لیا. جیسے کہ کل میں کہتے ہیں آپ تسبیح پڑھتے رہے, علی علی کرتے رہے, نماز ہوتی رہے گی آپ کی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بس علی علی کرتے رہو نماز ہو جائے گی. نہیں, امام وقت کی پہچان ولایت یہ کہتی ہے امام وقت کو پہچانو. اگر تمہارے زمانے کا امام علی ہو تو اس کی اطاعت تم پہ فرض, اگر حسن ہے تو اس کی اطاعت فرض, اگر حسین ہے تو اس کی پیروی لازم. جو بھی تمہارے زمانے کا امام ہو, تو ولایت کو اسی لیے روح دین جان دین کہا گیا ہے کہ امام وقت کو پہچانو. امام وقت تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کرنا کیا ہے, کہ تمہیں قیام کرنا ہے کہ دشمن کے سامنے بیٹھ جانا ہے. اور اگر امام وقت پردے غیبت میں چلا جائے تو امت کی ہدایت کی ذمہ داری یہ ولی فقیہ و فقہا پر ہے کہ وہ بتائیں گے امام وقت کے علم کی روشنی میں کہ تمہارا وظیفہ کیا ہے, اس وقت تمہیں قیام کرنا چاہیے کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے.
محمد بلند تر
ولایت کا معنی یہی ہے کہ امام وقت کو پہچانو. روح دین ہے ولایت, اور دین اسی سے قائم ہے. وَإِلَّا دین اگر نہ ہوتی یہ ولایت, یہ دفاع نہ ہوتا, یہ ایثار نہ ہوتی, یہ فداکاری نہ ہوتی, تو دین ختم ہو چکا ہوتا. امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو دین مٹ چکا ہوتا, جیسے کہ مٹایا جا رہا تھا اور کوشش کی جا رہی تھی. تو یہ دین ہے. اس طریقے سے انہی روح دین کو سمجھو. روح دین تعبد ہے, روح دین بیداری ہے, روح دین آگاہی ہے, روح دین در حقیقت اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونا ہے کہ انسان جس عالم میں بھی ہو اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اور یہ جو آپ فقہی مسائل دیکھتے ہیں کہ جناب مجتہدین اتنے زیادہ فتوے دیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آپ نے نماز پڑھنی, اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو مثال کے طور پر سہارا لے کے پڑھ سکتے ہیں, سہارا لے کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھیں. یعنی کسی بھی حالت میں نماز ساقط نہیں ہے. یہ مختلف حالتیں, یہ مختلف کنڈیشنز یہ بتا رہی ہیں کہ اپنے وظیفے کو ادا کرو, اپنی بندگی کا طریقہ سیکھو. کسی بھی حال میں تو روح دین تعبد و بندگی سے عبارت ہے کہ تم کسی بھی حال میں ہو تمہاری بندگی کا رابطہ اپنے خدا سے نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نے اس دین کے ذریعے سے ہمیں بندگی سکھائی ہے, انداز بندگی سکھایا ہے کہ کس طریقے سے اہل بیت مسلسل اپنے فضائل کے ذریعے سے, اپنے مصائب کے ذریعے سے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر اہل بیت کی عبادت عادت کی عبادت ہوتی تو علی مرتضیٰ کبھی بستر رسول پہ نہ سوتے, اگر عادت کی عبادت ہوتی. کیوں؟ عادت کی عبادت ہوتی تو علی تو شب زندہ دار ہیں, راتوں کو نماز پڑھنے والے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی میرے بستر پہ سو جاؤ, تو علی کیا کہتے ہیں؟ علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا کہ جناب رسول اللہ میری نماز شب قضا ہو جائے گی, توجہ فرمائیے گا, میری عبادت رہ جائے گی, میرے رکوع و سجود رہ جائیں گے. عادت کی عبادت ہوتی, عادت کی بندگی ہوتی علی کی تو منع کر دیتے, لیکن علی سمجھتے ہیں کہ جناب اطاعت رسول یہ ہے کہ رسول کہہ دے نماز پڑھو تو وہ نماز, اور رسول کہہ دے کہ نماز شب کو چھوڑ کر بستر پہ لیٹ جاؤ تو یہ بھی عبادت. اس طریقے سے یعنی روح بندگی مولا علی نے بتائی کہ میں بستر پہ لیٹ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مولا علی نے بہرحال جس سے بھی نماز سے پڑھی مجھے تو نہیں معلوم, لیکن اشاروں سے پڑھی ہے. حضرت زینب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قید خانے میں بیٹھ کر نماز سے پڑھی تھی, کھڑی ہو کے نہیں پڑھ سکتی تھی. تو یہ روح بندگی سکھائی ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں در حقیقت روح بندگی کی معراج کو ہمارے سامنے مجسم کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے شہادت دی, اپنے اصحاب کی شہادت دی, ان میں کوئی ایک فعل, کوئی ایک حرکت, کوئی ایک بات آپ ایسی نہیں دکھا سکتے جو روح دین کے منافی ہو. تو آج کیا وجہ ہے کہ آج ہم حسین ابن علی کا غم مناتے ہیں؟ تو ہماری عزاداری میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو روح دین کے منافی ہوتے ہیں, روح تعلیمات اہل بیت کے منافی ہوتے ہیں. قانون خدا سے متصادم ہوتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ اگر میں عزاداری کی اصلاح کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کروں تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ میں کہوں گا اور آپ اس کی تائید کریں گے. میں اپنی بات کو زبردستی منوانے کا عادی نہیں ہوں کہ جناب ایک بات کہوں پھر آپ سے داد لینے کے لیے اور حمایت لینے کے لیے تائید کریں گے. زبردستی آپ سے کہوں گا جناب آپ بھی سلوات بھیجیں اور سر ہلائیں واہ واہ کریں اور نعرے لگائیں. نہیں, زبردستی نہیں بنواتا میں, آپ کی عقلوں پہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں. اس کی ایک بہت ہی سادی مثال مجھ سے کہا جاتا, مولانا نہ کہیں آپ, لوگوں کے ذہن آمادہ نہیں. میں کہا کب تک آمادہ نہیں ہوں گے لوگوں کے ذہن, آخر کب تک؟ امام حسین وقت سے آخر میں دیکھیں, روح دین بندگی ہے, روح دین تعبد ہے, روح دین اپنے مولا کے فرامین پر عمل پیرا ہونا ہے ہر حالت میں. اب کیا ہوا, امام حسین نے وقت آخر آئے اور کہا کہ وہ کرتا مجھے دے دو, میں پہننا چاہتا ہوں. کہ امام کو معلوم تھا کہ ان کے بدن کو اوریاں کیا جائے گا. امام حسین کو اپنی شہادت کے بعد اپنے بدن کے اوریاں ہونے کا اتنا خیال ہو کہ وہ اپنے لباس کے نیچے ایک اور لباس پہنے کہ اگر میرا لباس چھین بھی لیا جائے. اللہ اکبر, غیور امام, غیرت مند امام, خدا کی غیرت کا مظہر. وہ یہ کہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری شہادت کے بعد میرا سینہ, میرا بدن اوریاں ہو جائے اور اسی کے ماننے والے خواتین کے سامنے روڈ پر قمیض اتار کے ماتم کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز ٹکرا رہی ہے, یہ تصادم, یہ روح بندگی نہیں ہے, یہ روح حسین نہیں ہے, یہ روح عزداری نہیں ہے. امام حسین کو تو اتنی فکر کہ شہادت کے بعد بھی بدن اڑیاں نہ ہو اور ان کے ماننے والے انہی کے نام پر, انہی کی عزداری کے نام پر خواتین اور نامحرموں کے سامنے روڈ پر قمیض اتار کے ماتم کریں, برہنہ سینہ کر کے. یہ کتنا فرق نظر آ رہا ہے, یہ روح دین نہیں ہے. ہاں اگر کہیں خواتین نہیں ہیں, اگر کہیں خواتین نہیں ہیں, ایسی جگہ جو بند ہے جہاں پہ خواتین نامحرم موجود نہ ہو, تو وہاں پر قمیض اتار کر ماتم کیا جا سکتا ہے. واجب نہیں ہے پھر بھی کہ قمیض اتار کے ماتم کریں گے تو ماتم قبول ہوگا, اور جو قمیض اتار کے ماتم نہیں کرے گا اس کا ماتم قبول نہیں ہوگا. یہ تو کہیں نہیں لکھا, یہ اصول کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جناب اگر قمیض اتار کے ماتم بھی کر رہے ہیں اور کوئی نوجوان قمیض پہن کے ماتم بھی کر رہا ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. جناب آپ کے ماتم کی صدا جو ہے وہ ہمارے ماتم کی آواز کو دبا رہی ہے. انجمن میں بہرحال ہوتا ہے, جو انجمن میں جاتے ہیں ان کو پتا ہے بچوں کو. تو یہ کس نے کہتے ہیں کہ جناب قمیض اتار کے ماتم کریں گے تو ماتم زیادہ قبول ہوگا اور قمیض پہن کے کریں گے تو ماتم قبول نہیں ہوگا یا کم قبول ہوگا؟ تو کتنا تعبد, دین تعبد ہے, بندگی ہے. امام حسین بندگی کا طریقہ اور سلیقہ بتا رہے ہیں. یہ دیکھو, میں حسین ابن علی جو کربلا کو بسا رہا ہوں, جو عزاداری کا, در حقیقت عزاداری تم میری مناؤ گے, میں روح بندگی کو مرتے وقت تک ترک نہیں کر رہا, تو پھر میرے شیعوں کے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ عزاداری میں ایسی چیزیں لے کر آئیں کہ جو روح دین سے, تعلیمات اہل بیت سے در حقیقت متصادم ہو. تو یہ ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو سوچیے گا, اور اگر کوئی سوال ہو تو مجھ تک پہنچائیے گا. کل ایک بزرگوار نے سوال دیا تھا مجھے, میں کما حق اس کو سمجھ نہیں سکا, آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تو میں مجلس کے بعد ان سے پوچھتا. درود بھیجے محمد وال محمد. سے پھر تیسری چیز جو امام نے فرمائی, عقل, دین اور ادب. ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ انسان کا اٹھنا, انسان کا بیٹھنا, انسان کا اخلاق, انسان کا کردار سب اس کے بہترین اخلاق کی دلالت کرے. دلالت کیا ہوتی ہے؟ یہ بیان کر چکا ہوں. کل ایک حدیث مولا علی کی بیان فرمائی تھی میں نے, آپ کے سامنے آپ کی خدمت پیش کی تھی کہ کیفیت الفعل تدل علی کمیت العقل. عمل کی کیفیت, عمل کی حالت آپ کی عقل کی گواہی دے گی. جیسی عقل ہوگی ویسا ہی فعل ہوگا. اگر آپ کے مثال کے طور پر پین میں سیاہی بھری ہوئی ہے تو جو آپ لکھ رہے ہیں سطر, وہ قلم در حقیقت سیاہی چھوڑتا ہوا لکھے گا. اگر اس میں سبز رنگ کی روشنائی ہے تو وہ سبز رنگ لکھے گا, اگر سرخ رنگ کی ہے تو وہ سرخ رنگ سے در حقیقت عبارت کو لکھے گا. کیفیت العمل تدل علی کمیت العقل, جیسی عقل ہوگی ویسے ہی عمل ہوگا. اب عمل کو پہچاننا ہو, یعنی عمل گویا نتیجہ ہے اور عقل در حقیقت وہ بیج ہے کہ جس کے اب آپ کیسے پہچانتے ہیں درخت کو, یہ کون سا درخت ہے, آپ اس کے پتوں سے یا اس کے پھلوں سے پہچانتے ہیں. پھل انسان کا, انسان کی عقل کا پھل در حقیقت عمل ہے, انسان کی عقل کا پھل در حقیقت عمل ہے, اس کا کردار ہے, اس کا بیہیویئر ہے. یہ اگر اچھا ہوگا تو در حقیقت یہی ادب ہے, یہی ادب ہے. اور آج کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ادب کی مختصر وقت میں, کہ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں من قل ادب و کثرت مساوی ہو, جس کا ادب کم ہو جائے, جس کا اخلاق کم ہو جائے, اس کی برائیاں بڑھ جاتی ہیں. ادب, یہ ادب کیا, اٹھنے بیٹھنا, کھانا پینا, گفتگو کرنا. ایک امام خمینی کے پاس اس زمانے میں جو کوئی وزیر تھا وہ آیا, اس وزیر کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا. تو پہلے وزیر آیا بعد میں بوڑھا آدمی آیا, تو امام خمینی پوچھا یہ صاحب کون ہیں جو آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ کہیں گے میرے والد محترم ہیں. کہیں گے والد محترم ہیں آپ کے, تو پھر آپ ان سے آگے کیسے چل رہے ہیں؟ آپ وزیر صحیح, لیکن جو آداب ہیں ان کو خیال رکھنا ضروری ہے. بچوں کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ باپ کے آگے نہ چلیں, باپ کے سامنے ٹانگ نہ پھیلائیں, باپ سے اونچی آواز بات نہ کریں. یہ ادب ہے, یہ بچوں پہ فرض ہے. اسی طرح باپ پہ بھی فرض ہے بچوں کے لیے کہ نام اچھا رکھیں, ان کو ادب سکھائیں, ان کی تعلیم کے بہترین تعلیم کے لیے اسباب مہیا کریں. یہ باپ کے فرائض ہیں. بہرحال تربیت کے موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, لیکن مولانا نے بتایا کہ بہترین چیز جسے والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں, بہترین گفٹ, وہ ادب ہے. ادب یعنی بندگی کا طریقہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. من قل ادب و کثرت مساوی ہو, مولا فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی ایک ہوتا ہے, اس وقت مجھے اتنا یاد نہیں رہا, ڈائریکٹ پروپورشنل ہوتا ہے, ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری چیز بڑھ جاتی ہے. آپ ترازو کے پلڑے میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں نا, جیسے ہی آپ نے برابر برابر چیزیں رکھی ہیں ایک ایک کلو کی, وہ دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ نے کسی بھی پلڑے میں وزن زیادہ کیا وہ جھک جائے گا اور دوسرا اوپر ہو جائے گا, یعنی اس کا وزن کم ہو گیا. مولا فرمانے جیسے ہی تمہارا ادب کم ہوگا ویسے ہی تمہاری زندگی کا توازن بگڑ جائے گا, ویسے ہی زندگی کا توازن بگڑ جائے گا. اب اگر کوئی شریر بچہ مجھ سے پوچھے مولانا آج کل تو الیکٹرانک ترازو آ گیا, اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ خوب, یہ تو سمجھانے کے لیے کی مثال ہوتی ہے. بہرحال تو وہاں پہ بھی سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں کہ جناب الیکٹرانک جو ترازو ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کریں گے آپ, ان کے لیے بھی وہی ہے کہ آپ ایک کلو کی چیز رکھیں گے تو پھر وہاں پر آ جائے گا 1 kg, لیکن جیسے ہی آپ نے اس میں وزن زیادہ کیا وہاں آ جائے گا 1 kg 200 g. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں زیادہ ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی زیادہ ہو رہا ہے. یعنی جیسے ہی اب یہاں پہ تولنے والا تو نہیں ہوگا, لیکن یہ بتا دے گا کہ جو آپ چیز تول رہے ہیں وہ 1 kg کی ہے, یہ 1 kg سے زیادہ کی ہے, کس وزن کی ہے. تو مولا یہی فرما رہا ہے کہ دیکھنا ہے کہ تمہاری برائیاں کم ہو رہی ہیں کہ زیادہ ہو رہی ہے. تو دیکھنا ہو تو الیکٹرانک ترازو کو بھی سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہو کہ جیسے ہی تمہاری برائیاں زیادہ ہوں گی یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تمہارا ادب کم ہو رہا ہے, اور جہاں ادب زیادہ ہوگا تمہاری برائیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. ادب, ادب یہ ہے ادب. اب اردو ادب کو ادب کیوں کہا جاتا ہے؟ اردو ادب ہے, فارسی ادب ہے. بہرحال یہ موقع رہنے دیجیے, میں صرف احادیث سنا کر جلدی جلدی آپ کی سما خراشیوں سے آپ کو در حقیقت نجات ادا کروں. دوسری حدیث فرماتے ہیں مولا علی من وضاہ دناعت ادب ہی لم یرفع ہو شرف و حسب ہی. عجیب عجیب انداز ہے امام علی کا. فرماتے ہیں کہ جس کا دنا, دنا کہتے ہیں پست کو, دنیا پست سے ہے. دنیا لفظ ادنا کا مؤنث ہے, دنیا فعلا کے وزن پر, دنیا کا معنی ہی پستی ہے, پست چیز ہے. توجہ فرمائیے گا, امام علی فرما رہے ہیں من وضعہ دناعت و ادب ہی, جس کا پسترین ادب در حقیقت اسے اونچا بھی کرے اسے آگے بھی بڑھائے, فرماتے ہیں لم یرفع ہو شرف حسب ہی, اس کا ظاہری نام شہرت اور حسب و نسب اسے عزت نہیں دلا سکتا. کسی مفکر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ شہرت ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں خالی اور کھوکھلی چیزیں اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور وزن دار چیزیں اس تہ میں بیٹھ جاتی ہیں. شہرت ایسے ہی ہوتی ہے, شہرت ہو جاتی ہے جناب خالی کھوکھلی چیزیں آپ کو اوپر تیرتی ہوئی نظر آئیں گی, جو لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں وہ کس کردار کے مالک ہیں. بہرحال میں کسی پہ انگلی اٹھانا نہیں چاہ رہا, ایک جرنل ایک مجموعی صورتحال کی جانب اشارہ کر رہا ہوں میں, فرد واحد یا کسی اور کی طرف اشارہ مقصود نہیں میرا. یعنی شہرت ایک ایسا سمندر ہے جس میں کھوکھلی چیزیں اوپر تیرتی ہوئی نظر آئیں گی اور وزن اور بھاری وزندار اور بھاری چیزیں تہ میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی. امام علی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی انسان اب کوئی انسان پست اخلاقی کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں پرچی لے کر کہیں نہ کہیں پہنچ جائے, وزیر سفیر ہو جائے, تو کہتے ہیں اس کا حسب نسب بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یعنی در حقیقت حسب نسب اسی وقت انسان کو فائدہ دے گا کہ جب اس کا اخلاق و کردار بھی بہترین ہوگا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. پھر فرمایا عقل اور ادب ساتھ ساتھ ہیں, نعم قرین العقل الادب, عقل کا بہترین دوست بہترین ساتھی بہترین رفیق ادب ہے. عقل اور ادب ساتھ ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ایک دو حدیث ہیں اور امام حسین سے بھی ایک حدیث ہے, وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پتہ چلے کہ ادب کیا ہے. جس کو امام نے کہا کہ اگر ادب نہ ہو تمہارے پاس تو تمہارے پاس خیر نہیں ہے, تو ادب سے کیا مراد ہے؟ بندگی کا طریقہ, بندگی کا سلیقہ. یہی وجہ ہے کہ امام فرمایا کل شیئن یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب, ہر چیز عقل کی محتاج ہوتی ہے اور عقل محتاج ہوتا ہے, عقل محتاج ہوتی ہے ادب کی. یعنی ادب در حقیقت عقل کو استعمال کرنے کا وہ طریقہ وہ سلیقہ ہے کہ جس کو امام حسین نے ادب کہا ہے. کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب, کہ ادب عقل بھی ادب کے پاس آتے. اور یہی وجہ حضرت آدم کو جب تخلیق ان کی تخلیق ہو گئی تو خدا نے ان کو عقل سامنے رکھی, ان کے دین سامنے رکھا اور حیا سامنے رکھی. دین سامنے رکھا, عقل سامنے رکھی, حیا سامنے رکھی, کہا کہ ان میں سے کسی ایک کا چناؤ کر لیجئے, آپ کوئی ایک چیز اس میں سے لے لیجئے. حضرت آدم نے اس میں سے عقل کو لے لیا. اب جیسے ہی عقل کو لیا ادھر سے حیا بھی چلی ادھر سے دین بھی چلا, تو پوچھا بھائی تم کہاں آ رہے ہو؟ کہیں گے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جہاں عقل جائے گی وہیں پہ حیا بھی جائے گی وہیں پہ دین بھی جائے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. قرین العقل الادب, عقل کا ساتھی بہترین دوست کون ہے؟ ادب ہے. کوئی انسان کتنی عقل مند کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے پاس ادب نہیں ہے, تمیز نہیں ہے, تہذیب نہیں ہے, تو در حقیقت اس کی عقل بھی اس کے کام آنے والی نہیں ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جناب نہ تہذیب ہے نہ تمیز ہے نہ ادب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا عقل مند انسان ہو لیکن اس کی عقل کا معیار ہی در حقیقت اس کے ادب سے پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا عقل مند ہے. جب مؤدب ہوگا, جب با ادب ہوگا تو پھر اس کی عقل کا معیار بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. وہ حدیث آپ کو دوبارہ سے سنا دوں مولا علی کی کہ کیفیت الفعل تدل علی کمیت العقل, فعل کی کیفیت فعل کی صورت در حقیقت تمہارے عقل کے لیول کو بتانے والی ہے کہ تمہارے عقل کا لیول کیا ہے. اور عقل کا لیول دیکھنا ہے تو پھر ادب کے ذریعے سے دیکھنا ہوگا. اور ایک اور حدیث بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ادبنی ابی بثلاث, امام چھٹے امام فرما رہے ہیں میرے والد نے مجھے تین چیزوں سے ادب سکھایا. چھٹے امام فرما رہے ہیں ادبنی ابی بثلاث، میرے والد محترم محمد باقر نے مجھے تین چیزوں سے درود بھیجے محمد والد. کیا فرمائے ہم نے؟ قال علی، میرے والد نے مجھ سے کہا، من یصحب صاحب السوء لا یعلم، جو بھی برے شخص کی صحبت اختیار کرے گا وہ کبھی علم حاصل نہیں کر پائے گا. دوسری چیز، من لم یقید الفاظہ یندم، جو اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو کنٹرول نہیں کرے گا وہ ہمیشہ نادم و پشیمان ہوتا رہے گا. یہ ادب ہے. تیسری چیز، من یدخل مدخل السوء، فرماتے ہیں یحتم، کہتے ہیں کہ جو کسی بری جگہ جائے گا اس پہ لازمی طور پر تہمت لگے گی. ادب، اب دیکھیں ادب کی تعریف کی، ادبنی ابی بثلاث، میرے والد نے مجھے تین چیزوں سے ادب سکھایا. تین چیزوں سے ادب دکھائے. پہلی چیز کیا ہے کہ میں یس ہر صاحب سو لا یعلم، جو برے انسان کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرے گا لا یعلم، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، جاہل رہے گا ہمیشہ برے شخص کی صحبت. دوسرا چیز، من لم یقید الفاظہ، جو اپنے الفاظ کو مقید نہ کرے، کنٹرول نہ کرے، یندم، وہ ہمیشہ پشیمان ہوگا، ہمیشہ نادم ہوگا، ہمیشہ سوری کرے گا، ہمیشہ عذر خواہی کرے گا. اس کے بعد کہا، من یدخل مدخل السوء یحتم، جو بری جگہ جائے گا وہ تہمت کے لیے تیار ہو جائے. اب اگر تہمت لگائے کسی پر تو سمجھ جائیے کہ انسان کسی بری جگہ عام و طرف سے اختیار کیا ہوا ہے. یا مثال کے طور پر ہوتا ہے یہ بچوں کے ساتھ کہ کسی بری ویب سائٹ پہ چلے گئے، کسی برے پیج پہ چلے گئے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ جراثیم لگا کے آ جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جراثیم جو ہیں، وہ وائرسز جو ہیں، وہ آپ کے دوستوں تک بھی منتقل ہو جاتے ہیں، ان تک بھی انویٹیشن کارڈ آ جاتا ہے، آپ بھی اس بری ویب سائٹ کو جناب کلک کیجیے اور یہ کیجیے وہ کیجیے. کیا ہوتا ہے تو اب بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر اس نے ایک بری چیز کا مشاہدہ کیا ہے، تو یہاں پر تہمت لگے گی. امام نے کہا بری جگہ جاؤ گے، بری جگہ جانے سے مراد یہ نہیں کہ پیروں پہ چل کے جاؤ گے. آپ تو اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، آپ تو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ جو ہے مثال کے طور پر ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر بری جگہ جا رہے ہیں، بری جگہ یعنی بری جگہ رابطہ کیا ہوا ہے، آپ اپنے کمرے میں چل نہیں رہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں جو بری جگہ جائے گا، داخل ہوگا، داخل ہونے سے مراد قدموں سے داخل ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ کی فکر جہاں جہاں پرواز کرے گی. آپ گھر میں بیٹھے فکر پتا نہیں کہاں کہاں پرواز کر رہی ہے، آپ کی فکر جہاں جہاں جائے گی، جہاں جہاں پرواز کرے گی، اگر وہ بری جگہ جائے گی تو وہاں پر تہمت لگے گی آپ پر. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور آخری نقطہ اس ادب کے بارے میں، جو بہت ہی ظریف نقطہ ہے اور بہت ہی قیمتی اور جاندار نقطہ ہے، امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے اور امام سجاد سے بھی. امام سجاد کی ایک دعا ہے، دعا ابو حمزہ سومالی، جو سحری میں پڑھی جاتی ہے، دعا عاشقانہ دعا ہے، عارفانہ دعا ہے، خدا سے کیسے مناجات کی جائے. امام نے بتایا، اس کا پہلا جملہ یہ ہے امام کا، شاید دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی دعا ہے کہ اگر انسان پڑھے. ہمارے بہت سے ایسے علماء تھے کہ جو نماز شب کی قنوت میں در حقیقت اس دعا کی تلاوت کرتے تھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ عراقی رحمۃ اللہ علیہ. دعائے کمیل کو اپنی نماز، مستحب نمازوں کی اور واجب نمازوں کی قنوتوں میں پڑھا کرتے تھے. دعائے کمیل کو، دعا ابو حمزہ سومالی کو نماز شب کے قنوتوں میں پڑھا کرتے تھے. پہلا جملہ امام کا کیا ہے؟ الہی لا تؤدبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. عجیب جملہ، پہلا جملہ امام کا یہ ہے کہ خدا میں تیرا بندہ ہوں. بندے کو اپنے آقا کے سامنے مؤدب ہونا چاہیے، ادب والا ہونا چاہیے، با ادب ہونا چاہیے. امام کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان اس نہج پہ آ جاتا ہے زندگی گزارتے گزارتے کہ وہ خدا کے سامنے ادب کو فراموش کر دیتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب بچے بہت زیادہ شور کرتے تو ٹیچر کبھی کبھی ڈنڈا اٹھا کر ان کی توازو بھی کر دیتے، خدمت بھی کر دیتے کبھی کبھی. بہرحال آج کل تو وہ زمانہ نہیں ہے، پچھلے زمانوں میں یہ زیادہ ہوتا تھا. تو وہ جو ادب کرتا تھا وہ ادب, وہ جو سختی کرتا تھا وہ بھی ایک قسم کی تعدیب ہوتی تھی, ادب سکھانے کا ایک انداز ہوتا تھا. بہرحال اس میں فقہی مسائل بھی ہیں, میں اس کی بہت زیادہ تائید نہیں کروں گا, لیکن سمجھانے کے لیے. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے جب بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو ماں کان کو تھوڑا سا مروڑ دیتی ہے, خوب یہ بھی ادب سکھانے کے, تمیز کے, انسان کے بچے بن جاؤ تاکہ جو ہے وہ زیادہ شیطانیاں مت کرو. تو امام کا پہلا جملہ کیا ہے, الہی لا تؤدبنی بعقوبتی, خداوندہ مجھے اپنے عذاب سے ادب مت سکھانا, میں مؤدب بننا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک مؤدب بننا وہ جو انسان اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے اور اپنے ارادے اور اختیار سے بنے. ایک ادب وہ ہے جو خدا ہمیں سکھائے گا, لیکن جب خدا ہمیں سکھائے گا تو پھر وہ عذاب کے ذریعے سے سکھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب گناہ بڑھ جائیں گے نا, دیکھیں ادب ختم ہی وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر بے ادبی بڑھ جائے. بیماری اس وقت آتی ہے کہ جب صحت کمزور ہو جائے. اجالا اس وقت رفع ہوتا ہے کہ جب در حقیقت اندھیرا چھانے لگتا ہے. مثال بہت زیادہ میرے خیال سے گہری مثال تو نہیں ہے, بہت سادی مثال دے رہا ہوں, گو کہ میری کوشش ہی ہوتی کہ سادی اور آسان گفتگو کروں. درود جی محمد والے محمد. بے ادبی وہاں بڑھتی ہے جہاں ادب کم ہو جاتا ہے. مولا علی کا قول ابھی آپ کو سنایا, من قل ادبو کثرت مساوی ہے. یہ مساوی ہو کہ جس کا ادب کم ہوگا فوراً اس کی برائیاں اور اس کی بے ادبیاں, اس کی بدتمیزیاں, اس کی جسارتیں اور اس کے گناہ بڑھ جائیں گے. اب امام نے کہا ایک ادب وہ ہے جو تم اپنے ارادے اور اختیار سے سیکھو گے, دنیا میں خود حاصل کرو گے, وہ ادب تمہارے کام آئے گا, وہ تمہارے درجات میں بلندی کا سبب بھی قرار پائے گا, بہت جلدی بلندی پہ پہنچ جاؤ گے. ایک ادب وہ ہے کہ جو اللہ تمہیں سکھائے گا, لیکن اللہ جب تمہیں ادب سکھائے گا, مؤدب بنائے گا, تو وہ اپنے عذاب کے ذریعے سے. امام کا پہلا جملہ یہ ہے, الہی لا تؤدبنی بعقوبتی, خدا مجھے اپنے عذاب کے ذریعے سے ادب نہ سکھانا. اس کا مطلب امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو زندگی میں خود با ادب بن جاؤ, روح دین روح بندگی کو حاصل کرو. اور امام حسین علیہ السلام کا بھی ایک جملہ ہے اور اسی پہ میں مجلس تمام کروں. امام فرماتے ہیں, اللہم لا تستدرجنی بالاحسان ولا تؤدبنی بالبلاء. عجیب جملہ ہے امام کا. امام فرماتے ہیں, امام حسین, ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں یاد کریں امام کی حدیث کے. امام نے کہا پانچ چیزیں جس کے پاس نہیں ہوں گی اس میں خیر نہیں ہے, خیر بہت کم ہے. پہلی چیز عقل, دوسری چیز دین, تیسری چیز ادب, چوتھی چیز حیا, پانچویں چیز حسن اخلاق, اچھا اخلاق. پانچ چیزیں یاد کریں امام کے الفاظ کو, زندگی میں اپنے سامنے رکھیں ان نورانی حدیث کو. یہ نور ہے اہل بیت کا, نور ہے. ایک شخص کا قاضی میں کربلائی, ان پڑھ, جس نے کسی مکتب میں اسکول میں کہیں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا, اچانک اس کو یہ خدا نے علم دیا, یہ قرآن پڑھنے لگا, لوگ بڑے پریشان ہوئے. قاضی میں کربلا, اس کی قبر جو ہے وہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے سامنے جو قبرستان ہے وہاں پہ ان کی قبر موجود ہے. یہ اہل بیت کا کلامکم نور, کون امام کہہ رہا ہے امام کی زیارت کے لیے کلامکم نور, آپ کا کلام نور ہے, قرآن نور ہے. اب یہ بالکل ان پڑھ شخص تھا, اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا, اچانک قرآن پڑھنے لگا. آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں امام خمینی کے استاد رحمت اللہ علیہ, تو ان کے پاس لے کے گئے, اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اچھا پھر اس کو کچھ فقہ کی کتابیں لا کے ان کے سامنے رکھی, قاضی میں کربلا کے سامنے, کہ جو عربی میں تھیں, اور عربی عبارتوں میں کچھ عبارتیں جو تھیں وہ قرآن کی آیات پر مشتمل تھیں, قرآن کی آیتیں لکھی تھیں. اس نے کہا اچھا اس میں بتاؤ قرآن کون سا ہے. اس نے ہاتھ رکھا پڑھتے پڑھتے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. دوسرا صفحہ پلٹا کہا یہ قرآن کی آیت ہے. کہا کہ اتنی عربی میں تم نے کیسے پہچان لیا, یہ بھی عربی یہ بھی عربی, اعراب دونوں میں نہیں لگے, کیسے پہچانا؟ کہیں گے قرآن نور ہے, جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں قرآن کے الفاظ نورانی ہو جاتے ہیں, میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ قرآن نور ہے. اہل بیت کا کلام نور ہے. انہیں اپنی زندگی کے لیے در حقیقت سرنامہ مشق قرار دیں. امام کی ایک اور حدیث امام حسین کی, الہی اللہم لا تستدرجنی بالاحسان ولا تؤدبنی بالبلاء, خداوندہ احسان کے ذریعے سے مجھے درجہ بدرجہ عذاب کی طرف مت لے جا. ولا تؤدبنی بالبلاء, اور بلاؤں کے ذریعے سے مجھے ادب مت سکھانا. تصدری استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں گریجولی بتدریج انسان کا بلندی سے پستی کی طرف آنا. وہ سیڑھیاں جو ایئرپورٹس پر یا شاپنگ مال میں لگی ہوتی ہیں الیکٹرانک ایلیویٹرز, کیا ہوتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں خود بخود نیچے چلے جاتے ہیں اور خود بخود اوپر آ جاتے ہیں. آپ صرف ایک قدم رکھ دیں اس کے بعد خود بخود آپ اوپر چلے جائیں گے, خود بخود نیچے چلے جائیں گے. بعض اوقات خدا جب بندے میں کوئی خیر نہیں دیکھتا تو اس کے لیے ایسے انتظام کر دیتا ہے کہ وہ خود بخود نعمتوں میں ہونے کے باوجود پستیوں کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. نعمتیں ملتی ہیں لیکن وہ سمجھ رہے کہ جناب میں بہت نعمتوں والا ہو گیا, خدا رحم کرنے والا ہے, گھر کے سامنے بھی لکھ دے گا, تختی لگا دے گا, ھذا من فضل ربی, جناب یہ بھی فضل رب ہے. تو کیسے پتا چلے گا؟ امام کہہ رہے ہیں کہ جب نعمتیں ملیں, احسانات ہوں خدا کے تم پر, اور پھر تمہارے اندر بندگی نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ خدا ان نعمتوں کے ذریعے سے تمہیں عذاب دے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں استدراج, درجہ بدرجہ بلندی سے پستی کی طرف آنا. نعمتیں ملیں, آسائشیں ملیں, خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں لیکن بندگی میں اضافہ نہ ہو. امام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نعمتیں نعمتیں نہیں ہیں, یہ نعمتوں کے لفافے میں عذاب دیا جا رہا ہے, عذاب ہے تمہارے لیے. لا تستدری بالاحسان, امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ احسان کے ذریعے سے خدا مجھے نیچے کی طرف, تنزل کی طرف مت لے جا. اس کے بعد کہتے ہیں لا تؤدبنی بالبلاء, بلا کے ذریعے سے, امتحان کے ذریعے سے مجھے مؤدب نہ بنا. یہاں پر امام نے کہا کہ میں, انہیں امام یہ کہنا چاہتے ہیں انسان اپنے ارادے سے مؤدب بنے, بندگی کا سلیقہ سیکھے اپنے خدا سے. بس عزیز گرامی, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کی, یہ ادب ہے, یہ ادب ہے جو انسان خاکی کو انسان ناری کو انسان نوری کر دیتا ہے. اور آج چاہتا ہوں کہ ایسی شخصیت کا تذکرہ کروں مصائب میں جو انتہائی مؤدب انسان تھا. وَإِلَّا ادب کے بہت ساری مثالیں آپ حدیث قصہ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. ادب کی مثالیں آپ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ادب کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں, لیکن آج چاہتا ہوں کہ امام نے جو فرمایا کہ ادب نہیں ہے تو تمہارے پاس خیر نہیں ہے. یہ ادب کیا ہے؟ جس کو میں نے بیان کیا, انداز بندگی, سلیقہ بندگی, خدا کے سامنے بندگی کرنے کا ہنر, اسے ادب کہا جاتا ہے. اور یہ ادب کرنے والا کون ہے؟ بعض اوقات ادب انسان کے کردار کو, انسان کی شخصیت کو, انسان کی زندگی کو پلٹ دیتا ہے, کایا پلٹ دیتا ہے, کایا پلٹ دیتا ہے. یہی ادب. وہ کون ہے؟ حضرت حر. حضرت حر جب امام کا اور حضرت حر کے لشکر کا سامنا ہوا تو حضرت حر نے امام کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور امام کے اسب کی لگام پر ہاتھ ڈالا اور کہا کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے, یہ ابن رسول اللہ. امام نے کہا ثقلت کا امک, عربوں میں ایک طریقہ تھا یعنی تیری ماں تیرے غم میں روئے, یہ ایک جملہ ہوتا تھا ایک منفی انداز سے کسی کو بیدار کرنے کے لیے, کسی کی توبیخ کرنے کے لیے. امام نے کہا ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں روئے. حر نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا, کہا کہ مولا آپ میری ماں کا نام لے سکتے ہیں لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہیں کہ آپ کی ماں کا نام اپنی زبان پہ لوں. یہ تھا ادب, پہلا ادب حضرت حر کا. یہ دوسرا ادب, جب نماز با جماعت امام نے قائم کی ہے تو حضرت حر اور ان کے سپاہیوں نے امام حسین کے ساتھ نماز ادا کی ہے. امام حسین کے ساتھ نماز ادا، یہ ہے ادب حر. اور یہی ادب حر جناب زہرا کی نسبت حر نے جو ادب کا مظاہرہ کیا ہے، شاید یہی حر کی دنیا کو پلٹنے کا سبب بنا ہے. کہ حر تم نے در حقیقت ادب کا مظاہرہ کیا ہے، تم نے بندگی کا مظاہرہ کیا ہے، اب خدا نے حر کے دل میں اس مؤدب دل میں محبت حسین ڈال دی. اور یہی وجہ ہے کہ جناب حر ساری رات ٹہلتے رہے، سوچتے رہے. جناب حر کہتے ہیں کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان خود کو پا رہا تھا. جب انسان مؤدب ہونے لگتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہے، اور پھر حقیقی مؤدب انسان وہی ہوتا ہے جو جہنم کو چھوڑ کر جنت کی جانب قدم بڑھاتا ہے. جو دنیا کی ظاہری جاہ و حشم اور روب و دبدبے و مال و منال و نعمت و ثروت کو چھوڑ کر ابدی حیات اور ابدی زندگی کی جانب در حقیقت قدم بڑھاتا ہے. اگر انسان مؤدب ہو جائے تو پھر حر بن جاتا ہے. بس عزیزان گرامی، جناب حر کہتے ہیں کہ ساری رات میں سوچتا رہا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، اور آخر کار جناب حر نے فیصلہ کیا اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ فلا مقام پہ جاؤ اور میرے گھوڑا تیار کرو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آقا مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوں. بس ادھر سے جناب حر چلے، ادھر سے بھائی آیا، بیٹا آیا، کہا کہ حر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں کہ حسین ابن علی کی طرف. بھائی نے کہا میں بھی ساتھ ہوں، بیٹے نے کہا میں بھی ساتھ ہوں. غلام نے کہا آقا مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ جب عالم کفر میں تھے تو ساتھ ساتھ تھے، اب عالم بقا کی جانب جا رہے ہیں، اب حیات کی طرف سفر کر تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں بھی ساتھ ہوں. ادھر سے حر چلے اور حر نے کہا، اپنے بھائی سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو. ان ہاتھوں نے حسین کے فرس کی لگام کو تھاما تھا، روکا تھا، میں چاہتا ہوں میرے ہاتھ کو باندھ دیا جائے، میں غلاموں کی طرح جاؤں. بس عزیزان گرامی، ادھر سے ہڑ چلے، ادھر سے حضرت عباس کو پیغام دیا، عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. ہر مؤدب ہو گیا، حسین نے استقبال کے لیے عباس علمدار کو بھیج دیا. اللہ اکبر، یہ ہے ادب کا مقام کہ عباس جیسی عظیم ہستی کو امام حسین نے بھیجا. ایک دفعہ مولا کی خدمت میں آیا، مولا سے سر جھکا کے کہا مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے حر کو گلے سے لگایا اور کہا کہ حر سر اٹھا کے بات کرو. مؤدب ہمیشہ سر اٹھا کے بات کرتے ہیں، مردوں کی جوان مردوں کی طرح بات کرتے ہیں. تمہارا گناہ میں نے بخش دیا، یہ کہہ کے حر کو گلے لگایا. اب حر نے کہا مولا آپ نے مجھے بخش تو دیا ہے، لیکن یہ جو آوازیں آ رہی ہیں لتش لتش کی، یہ مجھے مارے دے رہی ہیں. مولا اب برداشت نہیں ہو رہا، شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا ہوں. مولا میری وجہ سے آپ کے خیام در حق نہر فرات سے ہٹے ہیں، مولا میں باعث بنا ہوں، تو مولا مجھے پہلے اجازت دیجئے. آپ نے جو معاف کر دیا، لیکن ان بچوں کی اعلی تشعلت کی صدائیں در حقیقت اگر میں اپنی جان قربان نہ کروں، میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا. بس عزادارو، بس عزادارو. اس طریقے سے حر سے پہلے حر کا بیٹا چلا. بعض مقاتل نے لکھا ہے حر کے بیٹے نے شہادت دی ہے. جناب حر بھی پہنچے ہیں، امام حسین بھی پہنچے ہیں، لیکن امام حسین نے حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. حر یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ ارے میرے بچے کا سر حسین کے زانوں پر ہے. یعنی ایک دفعہ حر لینا چاہتا ہے اپنے بیٹے کا سر، لیکن امام کہتے ہیں نہیں، یہ خدمت مجھے انجام دینے دو. یہ حر تم مؤدب ہو گئے ہو، یہ خدمت تمہارے بیٹے کی میں کروں گا. گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں حر تم باپ ہو، یہ جوان بیٹا ہے. ارے جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھایا کرتا. آداب میں سے یہ ہے کہ باپ کم سے کم کاندھا دے سکے جوان بیٹے کو. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا آپ نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، مگر ہائے کوئی ہوتا علی اکبر کا لاشا اٹھانے والا. ارے تنے تنا باپ ہے، جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا حسین سے. اجرکم علی اللہ، بس ادا دارو ایک دفعہ ہوٹنے کا، مولا آپ مجھے اجازت دیجئے، مولا نے اجازت دی ہے، یہ مؤدب چلا ہے بندگی کا سلیقہ سکھاتے ہوئے، بندگی کا قرینہ سکھاتے ہوئے۔ ہوٹنے ایک دفعہ تلوار نیام سے نکالی، رجس بڑھا، لوگوں کو ہدایت دینی شروع کی، اور چاروں طرف سے جب حملہ ہوا، جب حضرت ہور ایک دفعہ زخمی ہو کے گر گئے، ایک آواز دی، مولا حسین میرا آخری سلام قبول کریں، اللہ اکبر۔ ایک لئی نے حضرت ہور کے سر مبارک پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ تلوار کا وار در حقیقت سر سے ہوتا ہوا آپ کی جبین مبارک تک پہنچا، آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ بس ادا دارو، مولا حسین پہنچے، دیکھا کہ ہور ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سر ہے کہ سر کا خون بند نہیں ہوتا۔ امام نے اپنی جیب مبارک سے فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا بندھا ہوا رومال نکال کر ہور کی پیشانی میں باندھ دیا، اے ہور یہ فاطمہ زہرا نے تجھے ہدیہ بھیجا ہے، تو مؤدب ہو گیا، فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال تیرا تاج بن گیا۔ بس ادا دارو، شاہ اسماعیل صفوی کے زمانے میں جب حضرت ہور کی قبر کی مرمت کی جانے لگی، تو ایک دفعہ کسی نے حضرت ہور کے در حقیقت ماتھے پہ بنے ہوئے رومال کو کھولنا چاہا، رومال کا کھلنا تھا، ایک دفعہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا، یہ ہور نے یہ بتا دیا کہ جو مؤدب ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ بس ادا دارو، میں ہاتھ جوڑ کے، اے ہور کتنے خوش نصیب ہو، رومال زہرا در حقیقت زینت بن گیا، تا قیامت کے لیے افتخار بن گیا، روز قیامت فخر و مباہت کا باعث بنے گا، لیکن ذرا آواز رے عاشور کو کربلا میں، ارے یہی حسین ہے، یہ تاو تنہا شمر سینے پر ہے، بہن منظر دیکھ رہی ہے، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، میرا بھائی بھوگا ہے، ارے میرے بھائی کو کند خنجر سے ذبح نہ کر۔ على لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، مات من حسين۔